الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی اس روح نمبر 10 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ حدیث بیان فرمائی ہے جس کا عنوان ہے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، یعنی پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کی قدر کر لو. حدیث شریف یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان کو دین کے کاموں میں لگا لو. نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. مالداری کو افلاس سے پہلے غنیمت سمجھو. فرصت، فراغت اور اطمینان کو مشغولیت، تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. اور پھر زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. ان پانچ میں سے دو کے بارے میں گزشتہ منگل کو وضاحت ہو چکی ہے، یعنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو. بیماری کے مقابلے میں صحت ہزار نعمت، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو دین کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں استعمال کر لو، گناہوں سے بچانے میں استعمال کر لو، نیک کاموں میں لگا لو. اسی طرح بڑھاپے کے مقابلے میں جوانی ہزار نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، قابل قدر چیز ہے، جس سے دین و دنیا دونوں سنور جاتی ہیں. اور جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابع داری اختیار کرنے کا بڑا ثواب ہے. جوانی بھی آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے آدمی کو لے جاتا ہے، صحت بھی ملتی ہے پھر چلی جاتی ہے، بیماریاں آتی ہیں صحت چلی جاتی ہے، پھر بیماریاں چلی جاتی ہیں دوبارہ صحت آ جاتی ہے، زندگی بھر یہ ہوتا رہتا ہے. دونوں نعمت، لیکن صحت بڑی نعمت. تیسری چیز جس کو حضرت نے اس حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مالداری کو غربت اور افلاس سے پہلے غنیمت سے، مال جو ہے اگر حلال ذریعے سے حاصل ہو اور نیک جگہوں میں استعمال ہو، یا جائز مقامات کے اندر استعمال ہو، تو بلا شبہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ مال کے ذریعے بھی آدمی بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے. جو مال نہ ہونے کی صورت میں نہیں کر سکتا. مثلا مال کے ذریعے آدمی مسجد بنوا سکتا ہے، اور پوری بنوا سکتا ہے اگر زیادہ مال ہو، ورنہ مسجد کے اندر تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے اگر مال کم ہو. اور مسجد ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، جو شخص اس کی تعمیر میں حصہ لے گا یا جو اپنے سارے ہی پیسوں سے مسجد بنوا دے گا، تو جب تک مسجد رہے گی اور اس مسجد میں نمازیں پڑھی جائیں گی، اذانیں دی جائیں گی، اقامتیں کہی جائیں گی، تلاوتیں کی جائیں گی، تسبیحات پڑھی جائیں گی، ذکر کیا جائے گا، دعائیں کی جائیں گی، قرآن کریم کا درس ہوگا، حدیث شریف کا درس ہوگا، تعلیم ہوگی، تبلیغ ہوگی، درس و تدریس ہوگی، اعتکاف ہوگا، تراویح ہوگی، جمعے کی نماز پڑھی جائے گی، اور رمضان شریف میں لوگ اعتکاف کریں گے، افطاری اور سحری کریں گے. یہ سارے نیک کام مسجد میں ہوتے ہیں. جس نے مسجد بنائی ہوگی یا اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہوگا، ان سب کا اس کو ثواب ملے گا. اور جس نے مسجد بنائی ہے جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت بھی ثواب ملے گا، اور جب دنیا سے چلا جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا پھر وہاں جا کر چاہے اس کا جسم مٹی مٹی ہو جائے، اس کی جسم اور اس کی ہڈیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں اور مٹی ہو کر خاک میں مل جائیں، پھر بھی عالم برزخ میں اس کو اس مسجد میں ہونے والے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا رہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. غریب فقیر محتاج مسکین آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس سے اندازہ کرو کہ مال کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور مسجد کے بارے میں ایک فضیلت ہمارے حضرت نے احکام المساجد میں تحریر فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، تو ان مسجدوں کی عمارت چاہے ختم ہو جائے، منہدم ہو جائے، لیکن زمین تو باقی رہے گی، وہ تو کہیں نہیں جا سکتا. اور جس جگہ شرعی طریقے سے ایک مرتبہ مسجد بن جائے، تو ایک تو وہ ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک مسجد ہوتی، اور قیامت تک کے لیے وہ مزید ہو جاتا ہے. نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے نہ کوئی اسے بیچ سکتا ہے. خرید فروخت کر لے تب بھی بیبا اس کی درست نہیں. تو جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن دنیا کی ساری عمارتیں گر کے ختم ہو جائیں گی, یہاں تک کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری مسجدیں یعنی ان کی زمینیں باقی رہیں گی, اور وہ سب ایک دوسرے سے مل مل کر جو دنیا کی اصل مسجد ہے خانہ کعبہ اس کی زمین سے جا کے مل جائیں گے, اور خانہ کعبہ ان تمام مسجدوں کی زمینوں کو لے کر کے جنت میں چلا جائیں. جس میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالی جتنے مسجد کے بنانے والے وہ بھی جنت میں جائیں. تو جب تک وہ مسجدیں رہیں اس کے اندر جتنے نیک کام ہوئے ان کا بھی ثواب ملا, اور آخر میں مسجد بنانے کی برکت سے مسجد کے جنت میں جانا بھی نصیب ہوا انشاءاللہ. اور یہ حلال مال کی بدولت ہے. اور بھئی ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے رہیں جہاں کہیں کوئی مسجد بن رہی ہو تو الحمدللہ ہم ایسے قلاش و مخلص نہیں ہیں کہ ہم ایک پیسہ بھی نہ دے سکیں. ہم میں سے ہر آدمی ان شاء اللہ تعالی کم از کم ایک روپیہ تو دے سکتا ہے. پانچ روپے تو دے سکتا ہے, دس روپے تو دے سکتا ہے, بس مال حلال ہو اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ایک روپیہ لگا سکتا ہے وہ ایک روپیہ لگا دے, اور جو دو روپے لگا سکتا ہے وہ دو روپے لگا دے, جو پانچ روپے لگا سکتا ہے وہ پانچ روپے لگا دے, جو دس روپے لگا سکتا ہے وہ دس روپے لگا دے, اور اس سے زیادہ جس کی جتنی توفیق ہو لگا لے. حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پورا محل عطا فرمائیں گے. اور قطع پرندے گھونسلہ قطع پرندہ کبوتر کے برابر ہوتا ہے. کبوتر کا گھونسلہ ہم نے دیکھا ہی ہے, بہت سے بہت ایک بلاک کے برابر ہوتا ہے اس کا گھونسلہ. تو ایک ہی بلاک دے دو مسجد کی تعمیر میں بھائی. تو ہم میں سے ہر آدمی ایک بلاک تو مسجد میں دے سکتا ہے. اب ہم نے سارے آدمی بیٹھے ہیں, اگر ہم دیں گے تو 250 بلاک مسجد کی تعمیر میں لگ جائیں گے. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس لاکھوں روپے ہوں گے تب تو ہم مسجد کی تعمیر میں دیں گے, پانچ روپے کیا کریں دے کر. ہر کس یہ نہ سوچیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا تاخرن من المعروف شیئا, کسی نیکی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو, یعنی اس کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں, کر لو. ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی جو ہے تمہارے کام آ جائے اور ذریعہ نجات بن جائے. اور اللہ جل شانہ کے یہاں مال کی اور پیسے کی صورت کو نہیں دیکھا جاتا. جسے کہتے ہیں بعض بزرگ اللہ تعالیٰ خلوص نہیں دیکھتے, خلوص دیکھتے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دیکھتے, خلوص کو دیکھتے ہیں. اگر خلوص سے ایک پیسہ بھی دے گا تو کیا بھائی دے کہ وہ ایک کروڑ سے ہی بڑھ جائے. اور الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے اندر تو یہ مسجد ماشاءاللہ برسہ برس سے بن رہی ہے. اور خوش نصیب حصہ لینے والے اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، ہم بھی لے سکتے ہیں بھائی. دارالعلوم کی اس مسجد کے اندر بھی تعمیر کی چندے کے بکس رکھے ہوئے، جو چاہے اپنے مال حلال سے خاموشی سے اس کے اندر چندہ کے پیسے ڈال دے، وہ پیسے احتیاط سے ان شاء اللہ تعالیٰ تعمیر ہی میں خرچ ہوں. اور بھی ہر ایک کو اپنے محلے میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی جگہ نظر آتی رہتی ہے، مسجدوں کی تعمیریں برابر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. بس خوش نصیب وہ ہیں جو اپنا مال اس میں لگا کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال لیں. اسی طرح مثلا مدرسہ جہاں دینی علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے ہوں، جیسے خود دارالعلوم ماشاء اللہ دینی علوم کا مرکز ہے جہاں رات دن علوم شریعت پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح ہر شہر میں اور ہر شہر میں کئی کئی اہل حق کے ایسے مدرسے ہیں جہاں دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. مدرسہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے حصے لیتے ہیں، انہیں کے حصے لینے کی وجہ سے الحمدللہ یہ مدرسے بن رہے ہیں اور چل رہے ہیں. تو مدرسے بھی جو وجود میں آتے ہیں عام طور پر پیسوں سے وجود میں آتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کرو کہ مال کتنی بڑی نعمت ہو. کہ اگر کسی نے پورا مدرسہ بنا دیا یا مدرسے میں اس نے اپنے کچھ پیسے ڈال کر کے اپنا حصہ ڈال لیا، تو اب وہ قیامت تک مدرسہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا اور اس مدرسے کے اندر طلبہ آتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اساتذہ پڑھاتے رہیں گے، اور عام طور پر ان بڑے مدرسوں میں تو تمام علوم شریعہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، یعنی نورانی قاعدے سے لے کر کے بخاری شریف تک اور قرآن کریم کی تفسیر و تشریح تک پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، رات دن درس ہوتے ہیں. ہر ہر علم دین کے اور علم دین جو علوم شرعیہ ہیں ان کے معاون علوم کے پڑھنے پڑھانے کا جو ثواب عظیم ہے وہ ان مدرسے بنانے والوں کو اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو ان کی زندگی میں ملے گا، ان کے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا. تاریخ اسلام کا یہ مشہور واقعہ ہے، بادشاہ کا نام تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے ایک بہت بڑا اسلامی مدرسہ قائم کیا اور بڑے بڑے علماء اس میں درس دینے کے لیے مقرر فرمائے اور ایک بہت بڑا بجٹ اس کے لیے منظور کیا، ہزاروں روپے سالانہ اس کے پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ ہوتے اور مدرسہ بھی انہوں نے بہت بڑا سرمایہ لگا کر کے تعمیر کیا، دور دور سے لوگ پڑھنے پڑھانے کے لیے آتے. کوئی ایک اسلامی یونیورسٹی انہوں نے قائم کی، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت کو یہ خیال ہوا کہ میں نے یہ اسلامی مدرسہ تو قائم کر دیا جس پر لاکھوں روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پڑھ پڑھ کر جا رہے ہیں، میں جا کر تو دیکھوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ مدرسہ بنایا تھا وہ مقصد حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں. تو ایک دن باہر سلامت نے اپنے شاہی لباس اتارا اور اپنے وزیر کو اپنے ساتھ لیا، اس نے بھی سادہ لباس اختیار کیا، شاہی لباس اس نے بھی اتار دیا، چاہے کوئی پہچانے نہیں کہ یہ بادشاہ اور وزیر ہے. بالکل سادہ کپڑوں میں اور بالکل سادہ انداز میں کہ کوئی پہچان نہ سکے, وہ مدرسے میں دونوں کے دونوں آئے. اور مدرسوں کے اندر طلبہ کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے جس کو دار الطلبہ کہتے ہیں, تو بہ سلامت اور ان کے ساتھ وزیر پہلے ایک دار الطلبہ میں چلے گئے اور وہاں ایک کمرے میں, کمرہ دروازہ بند تھا, اندر طالب علم مطالعے میں مشغول تھا, تو انہوں نے دستک دی. طالب علم نے جواب دیا, کون صاحب؟ انہوں نے کہا کہ میں ملنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اپنا کوئی غیر معروف نام بتایا. اس نے تشریف لے آئیے. اب یہ بادشاہ سلامت اور وزیر دونوں اندر چلے گئے, دیکھا کہ طالب علم کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے. مدرسے میں یہ ہوتا ہے, اساتذہ بھی مطالعہ کرتے ہیں, مطالعہ کر کے سبق پڑھاتے ہیں, طلبہ بھی مطالعہ کرتے ہیں, مطالعہ کر کے سبق پڑھتے ہیں. اسی طرح علوم شریعہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے سلام کیا, سیرت پوچھی, طبیعت پوچھی, اور اس کے بعد پھر یہ پوچھا کہ آپ یہاں کیوں پڑھنے کے لیے آئے؟ تو اس طالب نے جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں عہدۂ قضا پہ فائز ہیں, قاضی ہیں. اور سینکڑوں فیصلے ان کے پاس آتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور دور دور تک ان کی شہرت ہے. میں ان کا بیٹا ہوں, تو میں نے سوچا کہ جب میرے والد صاحب قاضی ہیں تو میں بھی قاضی بنوں, مجھے بھی کہیں نہ کہیں قاضی کا عہدہ مل جائے گا اور ملازمت مل جائے گی, اور پھر میں بھی جیسے والد صاحب عہدۂ قضا پر فائز ہیں اور فیصلے کرتے ہیں اور ان کو بڑا معقول وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے, مجھے یہ ملا کرے گا, میں تو اس لیے پڑھوں. یہ سن کر بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے اور کچھ دیر بیٹھے اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے آگے چلے. اور بادشاہ سلامت کا ماتھا ٹھنکا کہ بھئی یہ میں نے مدرسہ بنایا کس لیے تھا, کام کیا ہو رہا ہے؟ خیر چند قدم جا کر کے پھر ایک کمرے میں دستک دی اور طالب علم نے اندر بلایا, اور پھر دونوں اندر گئے. ان سے پوچھا بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا کہ میں فلاں فلاں کتابیں پڑھتا ہوں, فلاں درجے میں ہوں. اور پھر ان سے پوچھا بھئی کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ آگے میرے والد صاحب وہ قاضی ہیں نا, میرے والد صاحب جو ہیں وہ وزیر ہیں, اور فلاں سرکاری شعبے کے اوپر نگران مقرر ہیں, اور میں نے سوچا کہ میرے والد صاحب وزیر ہیں تو مجھے بھی وزیر بننا چاہیے, وزیر کا بیٹا وزیر, قاضی کا بیٹا قاضی, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ میں بھی پھر کسی نہ کسی ایسی عہدے پر فائز ہو جاؤں اور آرام سے زندگی گزاروں. بادشاہ سلامت کو اور دکھ ہوا سن کر کے, پھر وہ تیسرے کمرے میں گیا, وہاں پر گیا تو وہاں بھی کسی نے ایسی کوئی غرض بتلائی. غرض کے دس پانچ کمروں میں جانا ہوا, ہر ایک نے کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض بتلا دی کہ میری یہ غرض ہے, میری یہ غرض ہے, میری یہ غرض ہے, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے بڑے دل سے تو یہ میں مدرسہ بنایا تھا, اور پورے عالم اسلام کے اندر اپنی مثال آپ ہے, اور تمام علوم شریعہ پڑھنے پڑھانے کے لیے اس کو میں نے بنایا, دور دور سے لوگ آتے ہیں, اب بھی اس پر ہزاروں لاکھوں روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں, لیکن میں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ تو حاصل بھی نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان مدرسوں کا مقصد اصلی کیا ہے. ان مدارس کا مقصد اصلی یہ ہے کہ یہاں سے کوئی اللہ والا تیار ہو. علوم شریعہ اسی کا ذریعہ, جب قرآن و حدیث کا صحیح علم آ جاتا ہے تو پھر اس پہ عمل کر کے آدمی اللہ والا بنتا ہے. سارے علوم کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نیک و فرما بردار بندہ ہو. سب سے زیادہ اس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ہو. جیسے فارسی کا شعر ہے کہ علم مولا ہو جسے ہے مولوی, جیسے حد مولوی یا مانوی, جسے اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی پوری معرفت حاصل ہو وہ صحیح معنی میں مولوی اور عالم ہے, جیسے حد مولانا رومی رحمت اللہ علیہ. تو ان مدرسوں کا اصل مقصد ہے اللہ والے تیار کرنا. یہی مقصد دارالعلوم دیوبند کا تھا, یہ مقصد ہمارے دارالعلوم کراچی. کوئی بہت بڑا محقق مدقق پیدا کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ کہ متقی پرہیزگار اللہ والا بندے یہاں سے تیار. تو بادشاہ نے جب یہ 10-5 طالب علموں کا انٹرویو لیا اور ہر ایک سے یہ سنا تو اس کا دل جو ہے وہ بیٹھ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کل سے یونیورسٹی بند کرنی. کیونکہ مقصد تو اس سے یہ تھا کہ اللہ والے بنے, اللہ تعالی کے لیے پڑھیں, آخرت کی تیاری کریں, نیک صالح متقی پرہیزگار یہاں سے پیدا ہو. اب یہاں سے تو دنیا دار پیدا ہو رہے ہیں, دنیا کے لیے تو میں نے یہ مدرسہ قائم نہیں کیا. وزیر اعظم جو ہے وہ یہ سن کر بڑا پریشان ہوا کہ اگر بادشاہ سلامت نے یونیورسٹی بند کر دی تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارے ملک کا اور عالم اسلام کا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب بادشاہ سلامت کی تو رائے بدل گئی, وہ اگر آ جاتی آرڈر کر دیں تو کل اس میں تالا لگ جائے گا. اتنے سارے لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس نے دل دل میں دعا کی کہ پروردگار عالم یہ بہرحال دین کا مرکز ہے, دین کا ادارہ ہے, یہاں پر خیر کام بھی ہو رہے ہیں, یا اللہ اس کے بچنے کو راستہ آپ عطا فرمائے, یہ صورت نکال دیجیے کہ بادشاہ سلامت کی رائے بدل جائے اور وہ اس مدرسے کو بند نہ کرے. چلتے چلتے وزیر اعظم نے ایک کمرے کی طرف اور اشارہ کیا کہ حضور ذرا اس کمرے میں اچھلیے. بھائی کیا فائدہ جانا, ایک نے دو, دو نے تین, تین نے چار, چار نے پانچ, جگہ تو میں جا چکا ہوں, اب یہاں جا کر کیا ہوگا. پھر بھی آپ جب اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور اتنی آپ نے اس کا گہرا جائزہ لیا ہے تو ایک جگہ پہنچ لیے, شاید آپ کی مراد پوری ہو جائے. اچھا چلو دستک دی. تو اندر سے طالب علم کا کون اپنا نام بتایا اور کیا ملنے کی کیا غرض, کہا کہ بس کچھ بات کرنی. خیر اس نے دروازہ کھولا, اندر گئے تو دیکھا کہ وہ طالب علم اپنے مطالعے میں مشغول تھا اور منہمک تھا. جب بادشاہ سلامت وزیر اعظم اس کے پاس جا کر بیٹھے, سلام کیا, خیریت پوچھی تو وہ ملا, خندق پیشانی سے ملا, طبیعت بھی اس نے پوچھی, سب کچھ کہا. پھر اس کے بعد بادشاہ سلامت نے معمول کے مطابق سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کس لیے پڑھنے کے لیے آئے, آپ نے اس مدرسے میں کیوں داخلہ لیا ہے اور آپ نے اس کمرے کے اندر کس غرض سے قیام کیا ہے, کیوں آپ یہاں پڑھ رہے ہیں. اس طالب علم نے یہ جواب دیا کہ حضور دراصل اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا, اور عبادت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کو زندگی کا مقصد بتایا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کو راضی کر کے جائیں, جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایمان بھی دیا اور ایمان کے تقاضے بھی دیے, اور ایمان کے تقاضے اوامر اور نواہی ہیں, یعنی جتنے فرائض و واجبات ہیں, سنن و مستحبات ہیں, ان پر ان کے درجے کے مطابق عمل کرنا, اور جتنے گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ حرام و ناجائز کام, ان سے بچنا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو, اور عوامر و نواہی کا جاننا ہے علم پر موقوف ہے. اور یہ علم اس مدرسے کے اندر اچھی طریقے سے سکھایا اور بتایا جاتا ہے. تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کا علم حاصل کروں اور مکروہات و ممنوعات اور گناہوں کا علم حاصل کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں, فرائض و واجبات کو ادا کروں تاکہ اس پر عمل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکوں. بس میں تو اس لیے پڑھنے آیا ہوں. بس یہ سن کر باہر سلامہ کا دل باغ باغ, اسی مقصد کے لیے تو انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور بہت ہی خوش ہوئے. اور دیا کہ صاحب زادے تمہارا نام کیا؟ تو میرا نام غزالی ہے. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تھے جو بعد میں امام بنے. اور فرمایا کہ بھائی تمہارے جواب سے میرا اتنا دل خوش ہوا کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے میں نے تہیا کر لیا تھا کہ کل سے اس مدرسے کو بند کرنا ہے, تالا لگانا ہے, سیل لگانی ہے, اس کے پکا ارادہ کر لیا تھا. اب کل سے تمہارے خاطر یہ مدرسہ کھلے گا. وزیر اعظم کی بھی جان میں جانا ہے. شکر ہے اللہ آپ نے ایک ایسے طالب علم سے ملوا دیا جس نے اس مدرسے کے کھولنے والا جواب دے دیا. اور پھر وہ مدرسہ کھلا اور پھر اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یاد جنہوں نے علوم عقلیہ اور نقلیہ اور ظاہر و باطن اور طریقت کے دریا بہا دیے. حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے ساری روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ دریافت کیا تھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو بلا, سب نے کہا کہ آپ ہمارے خالق و مالک اور ہمارے آقا اور مولا ہیں, بلا شبہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. فرمایا آپ دنیا میں جا کر کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے اقرار کیا ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ جو سوال کیا تھا اس کی گونج آج تک مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. جس کو گونج سنائے دو گے تو وہ تو کوئی ایسے ہی بنے. یہ ان مدرسوں کا مقصد ہے اور یہ ایسا زبردست صدقہ جاریہ ہے. لیکن یہ بھی دیکھو مال کے ذریعے ہی وجود میں آتا. اسی طریقے سے دوسرے صدقات جاریہ سمجھ لیں آپ. مثلا کسی نے کہیں نہر کھدوا دی, علاقے والوں کو, علاقے والے بےچارے پانی کو ترستے تھے, دور دور پانی کا نام و نشان نہ تھا. وہاں کسی صاحب ثروت نے, مال و دولت والے نے یا کچھ لوگوں نے مل کر کے وہاں پر نہر بنوا دی. اب اس نہر سے جناب پورے علاقے میں پانی آ گیا, گھروں میں پانی استعمال ہو رہا ہے, کھیتوں میں پانی استعمال ہو رہا ہے, جانور بھی پانی استعمال کر رہے ہیں, پرندے بھی پانی پی رہے ہیں, سب کو پانی کا فیض پہنچ رہا ہے. تو جب تک وہ نہر چلتی رہے گی یہ صدقہ جاریہ بنانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ جو باغات ہیں, کھیت ہیں, جو عام طور پر آدمی اپنی ضرورت کے لیے لگاتا ہے, اس یہ بھی صدقہ جاریہ کی طرح ہے. اس میں جو کھیتی اگانے والا ہے, باغ لگانے والا ہے, پھل توڑنے والا ہے, بیچنے والا ہے, اس کا تو ہے ہی فائدہ. لیکن جو لوگ اس باغ میں سے یا کھیت میں سے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں, جانور چر لیتے ہیں, پرندے چگ لیتے ہیں, اس کا بھی کھیت لگانے والوں کو, باغ لگانے والوں کو ثواب ملتا ہے. تو بھائی یہ پیسوں سے نہر بنتی ہے, باغ لگتا ہے, کھیتی اگتی ہے, اسی طرح پہلے زمانے میں سرائے بنانے کا بڑا رواج تھا، یعنی مسافروں کو ٹھہرنے کے لیے مہمان خانے بنائے جاتے تھے، شاہی مہمان خانے ہوتے تھے جب مسافروں کے لیے جگہ جگہ راستوں میں بنائے جاتے تھے تاکہ جب مسافر تھک جائیں تو وہ سرائے میں جا کر کے آرام کریں، وہاں ہر طرح کی سہولتیں ان کے واسطے ہوتی تھیں، ان کے جانوروں کے چارے کا بھی انتظام ہوتا تھا، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا تھا، سونے کا بھی آرام ہوتا انتظام ہوتا تھا، مسجدوں کا بھی انتظام ہوتا تھا، اس طرح راستے کی سرائیں اور منزلیں لوگوں کے لیے بڑی آرام و راحت کا ذریعہ تھی۔ حرمین شریفین کے بہت سے لوگوں نے رباط بنائی ہوئی تھی، وہ سب سرائے تھیں، عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جب جاتے تھے تو ان سرائے کے اندر وہ رہتے تھے، رباط کے اندر رہتے تھے فی سبیل اللہ، بعض جگہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا تھا اور بعض جگہ صرف رہنے کا انتظام ہوتا تھا، وہاں آرام سے رہتے تھے لوگ جب تک عبادت کرتے، مدینہ منورہ میں رہتے، رباط کے اندر رہتے۔ ایسے آج کل کنویں کھدوائے جاتے ہیں اور بورنگ کروا کر پانی کا انتظام جگہ جگہ کیا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ اسی طرح دینی کتابیں خرید کر، قرآن کریم خرید کر مسجدوں میں اور اسی طریقے سے مکاتب کے اندر رکھے جاتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ لیکن مسجدوں میں آج کل قرآن شریف رکھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس مسجد میں قرآن شریف کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ آج کل ہمارے شہروں کی مسجدوں میں بلکہ دیہات کی بھی بیشتر مسجدوں میں اتنے قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں کہ وہ دیمک ان کو کھا رہی ہے، پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو بھائی قرآن شریف کو کا وقف کرنا تو جب فائدہ مند ہوگا، جب وہ پڑھنے میں آئے گا۔ یوں مسجد کی الماریوں میں ہم نے جا کے بھر دیا اور اس کو وقف کر دیا، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو خالی رکھنے سے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن کریم وقف کرنے سے پہلے، مسجد میں رکھنے سے پہلے دیکھ لیں وہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے، ضرورت نہ ہو تو ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ صدقہ جاریہ کی اور بہت ساری صورتیں موجود ہیں، انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال عام طور پر صدقات جاریہ میں بھی پیسے خرچ ہوئے، تو اندازہ کرو مال کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں جب اور جہاں جیسے صدقہ جاریہ کا موقع ملے بک کر لے، اسے کہتے ہیں نہیں کر کنویں میں ڈال، یعنی نیکی بھی کر لے اور کسی کو علم میں بھی مطلب کسی کو بتائے بھی نہیں۔ کیونکہ تین صورتیں ہیں، یاد رکھو ذرا توجہ سے سمجھ لیں اس بات کو، تین صورتیں۔ نمبر ایک، آدمی کوئی نیک عمل کرے، چاہے کوئی صدقہ جاریہ کرے، کوئی مالی خدمت کرے اور نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، تو اس نیت سے تو کتنا ہی قیمتی اور کتنا ہی اونچا، کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی اہم صدقہ جاریہ کر لے یا کوئی اور نیک کام کر لے، مٹی ہے، کیونکہ ریاکاری یہی ہے۔ تو ریاکاری پر تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا پکڑ ہوگی اور عذاب ہوگا، اللہ بچائے، کیونکہ ریاکاری حرام ہے اور شرک خفی ہے یہ، تو جیسے شرک جلی حرام ہے، شرک خفی بھی حرام ہے، جیسے شرک جلی ناجائز ہے، شرک خفی بھی ناجائز ہے، تو ثواب کیا ملے گا اس میں، الٹا گنہگار ہوگا اور پکڑ ہوگی، اللہ بچائے۔ اب مال بھی حلال ہے اور صدقہ جاریہ بھی بنا رہا ہے، مسجد بھی بنا رہا ہے، مدرسہ بھی بنا رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بھائی یہ تو حاجی صاحب بڑے فرخ دل ہیں اور یہ تو بڑے سخی ہیں اور بھائی یہ تو کوئی کیا کار خیر خالی نہیں چھوڑتے، ان کا مال ہر جگہ لگا ہوا۔ تو ریاکاری سے بچیں، ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ کہ نیک عمل تو کر رہے ہیں اللہ ہی کے واسطے، مسجد بنا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دینی کتابیں چھاپ رہے ہیں، چھپی تقسیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کنواں کھدوا رہے ہیں، نہر بنوا رہے ہیں، سرائے بنوا رہے ہیں، خاندان اور برادری کے لیے کارہائے خیر کر رہے ہیں، کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی نیت سے۔ یہ کرنے کے بعد جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اپنے یہ نکارہائے خیر گانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں بیٹھیں گے وہاں بتائیں گے, جہاں بیٹھیں گے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں, میں ڈبل پیسہ ہوں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ سنیں اور کہیں کہ بھائی واقعی تم نے تو بھائی بڑا اچھا کام کیا. یہ سمعہ کہلاتا ہے بھائی, اس کا نام ہے سمعہ. ریا و سمعہ تو لفظ سنے ہوں گے نا آپ نے, کہ ریا و سمعہ ناجائز ہیں. تو ریا تو وہ ہے جو پہلے نمبر پہ میں نے بیان کی, اور سمعہ یہ ہے کہ کیا تو اللہ کے واسطے بعد میں لوگوں کو سنا رہا ہے تاکہ میری شہرت ہو جائے لوگوں کے اندر کہ فلاں آدمی بڑا نیک آدمی ہے, وہ تو بس ہر رات دن مسجد مدرسے بناتے رہتا ہے. تو اس نیت سے کوئی سا بھی نیک عمل کیا جائے گا وہ لوگوں کو سنانے سے, لوگوں کے اندر بیان کرنے سے, شہرت حاصل کرنے کی غرض سے بتانے سے اس کا بھی ثواب ظاہر ہو جائے. دونوں صورتیں ناجائز ہیں, گناہ کی ہیں, ان سے بچنا واجب. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے, اور جس کے لیے کرے بس اسی کو معلوم ہو, کسی اور کو نہ بتائے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بس اللہ سے اس سے ثواب کی امید رکھے, کسی سے تعریف کی خواہش نہ کرے, نہ کسی کے سامنے بلا ضرورت اس کا ذکر کرے. کہیں شرعی ضرورت ہو اپنی اصلاح کی غرض سے اپنے مرشد کو بتائے تو وہ الگ بات ہے, کسی کی اصلاح کے لیے ترغیب کے لیے بتائے, مگر اس میں بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہ نہ بس نہیں کرے اور کسی کو نہ بتائے, جس کے لیے کیے اس کو معلوم, سبحان اللہ, جس کے لیے کیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, جس کے لیے نہیں کیے اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس اخلاص کے ساتھ کریں, تو اخلاص کے ساتھ بھائی تھوڑی سی بھی نیکی بڑی ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک چھوارا خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے برابر کر دیتے. مال خیرات کیا ہے وہ بھی حلال مال سے اللہ تعالیٰ کے واسطے تو پہاڑ بنا ہے نا. تو پہلی دو صورتوں سے پرہیز کرے, اور تیسری صورت ساری زندگی اختیار کیے رکھے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, صدقہ کرے, خیرات کرے, صدقہ جاریہ کرے, جہاں مال خرچ ہوتا ہے مال خرچ کرے, کرے مال حلال سے کرے, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے. اسی طرح مال الجہاد میں خرچ کرنا ہوتا ہے. جہاد جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر جان بھی خرچ ہوتی ہے, مال بھی خرچ ہوتا ہے. غرض کے مال اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے, بڑی دولت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے آدمی بہت سے نیک کام کر سکتا ہے. اور جو بیچارہ فقیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, وہ تو ظاہر ہے مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ فقر و فاقہ آنے سے پہلے, تنگ دستی اور غربت آنے سے پہلے پہلے مال کو غنیمت سمجھو, اس کی قدر کرو. قدر کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے نیک کاموں میں لگا لو, اور اس کے ذریعے جو مالی نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں کر لو, اپنی ذات پہ خرچ کر لو, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لو, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر لو, اپنے ماں باپ پہ خرچ کر لو, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر لو, اپنے پڑوسیوں دوست احباب کی خدمت کر لو, اور عام مسلمانوں میں جو غریب محتاج مسکین ہیں ان کی امداد کر لو, اور باقی جو اور نیک کام ہیں حسب استطاعت انہیں کرتے رہو. یہ کسی قدر ہے, اور قدر میں یہ بھی داخل ہے کہ گناہ کی جگہوں میں پیسے خرچ کرنے سے پرہیز کرو. جیسے ٹی وی خریدنے سے, وی سی آر خریدنے سے, فلموں اور گانوں پر مشتمل سیڈیاں اور کیسٹیں خریدنے سے, حرام و ناجائز کاموں کے اندر صرف کرنے سے, تصاویر خرید کر کے اپنے گھروں میں لگانے پر خرچ کرنے سے, کیونکہ آج کل کا فیشن ہے کہ شوکیس کے اندر جانداروں کی تصویریں مجسموں کی شکل میں لگانے کا رواج عام ہے. اللہ ماشاء اللہ گھر گھر یہ تصویر کی لعنت گھسی ہوئی ہے, ٹی وی کی لعنت گھسی ہوئی ہے. تو جتنے گناہ کے موقع ہیں جو مال کے ذریعے گناہ کیے جاتے ہیں ان جگہوں پر خرچ کرنے سے بچے, ایسی اسراف و تبذیر سے بچے. یعنی مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو بیجا خرچ کرنے سے, غلط جگہ پر خرچ کرنے سے بھی اجتناب کرو, یہ بھی قدر کے اندر داخل ہے. وجہ اس کی ہے کہ جیسے آدمی کی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی اور بڑھاپا ہمیشہ نہیں رہتا, ایسی یہ اور جیسے صحت ہمیشہ نہیں رہتی, کبھی بیمار کبھی صحت مند, ایسی مال بھی ہمیشہ نہیں رہتا, کبھی رہتا کبھی ختم ہو جاتا. ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کتنے وہ لوگ جو پہلے بڑے مالدار تھے آج بیچاروں کے پوچھنے والے غریب ہیں, محتاج ہیں, مسکین. اور کتنے وہ بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا بےچارے بالکل غریب محتاج مسکین تھے, آج ماشاء اللہ کروڑ پتی. تو یہ دولت جو ہے آنے جانے والی چیز ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے, آج ہے کل نہیں, کل ہے آج نہیں. لہذا جب ہے تو اس کو اس سے جو نفع اٹھانا ہے اٹھا لو, جہاں استعمال کرنا ہے استعمال کر لو, ایسا نہ ہو کہ کل مال چلا جائے اور غربت آ جائے اور محتاجگی آ جائے پھر حسرت کرو, کاش میں مسجد بنا لیتا, کاش میں مدرسہ بنا لیتا, کاش میں کنواں کھدوا دیتا, کاش میں ٹیوب ویل لگوا دیتا, کاش میں بورنگ کروا دیتا, کاش میں یہ کر لیتا. اس کاش سے کیا ہوگا, وہ کاش کاش کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, پھر افسوس کرنے سے کیا ہوگا. فائدہ جب ہے, جب حاصل ہو تو کر لو, جب نہ ہو تو پھر حسرت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو بس بھائی آج تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہم سب کو مال دیا, بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس نہ کھانے کو ہو, نہ پینے کو ہو, نہ پہننے کو کچھ بھی نہ ہو, بلکہ جتنا دنیا سے مطلوب ہے. جیسے کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے, احتیاط سنائی دیتا ہوں اس کا خلاصہ, کہ جو آدمی سویرے اس حالت میں اٹھے کہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, کوئی اپنی جسم کی طرف سے کوئی خاص پریشانی اور تشویش نہ ہو, اور ایک دن کے خوراک اس کے پاس موجود, کپڑے تو ہوتے ہی عام طور پر آدمی کے پاس, تو گویا ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا سے جو مقصد ہے وہ تو اتنا ہے, وہ زائد و زائد, اس سے زائد تو زائد ہے, ملے ملے, نہ ملے نہ ملے, تو اس سے تو زیادہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہوا. جب عطا فرمایا تو بس اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں پیسے بھی لگاتے رہو, لیکن اپنی ضروری اخراجات سے زائد میں یہ کام کرنا ہے. جو پیسے اپنی ذات کے لیے ضروری ناگزیر ہیں اس میں نہیں, وہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی, مال خرچ کرنا موجب عبادت اور موجب ثواب ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہ سب خرچ کرے کل ہاتھ پھیلانا شروع کر دے, ایسا کرنے کا بھی حکم نہیں. اور جہاں بھی کوئی صدقہ جاریہ نظر آئے, مسجد تعمیر ہو رہی ہے, مینارہ تعمیر ہو رہا ہے, مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے, کوئی اور ٹیوب ویل کہیں لگ رہا ہے, بس اللہ کی رضا کے لیے چاہے ایک بلاگ دے دو, اور چاہے پانچ روپے دے دو, اور چاہے بیس روپے دے دو, اور ایک دفعہ دے کر خاموش ہو کے نا بیٹھو, بس زندگی بھر کرتے رہو یہ کام. جیسے جان سے نیک کام کرنے, مال سے بھی نیک کام کرنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله الرحمن الرحيم. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا
یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حیو یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہم کو عافیت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. یا اللہ ہماری جوانی میں، ہماری صحت میں، ہماری مالداری میں، یا اللہ ہماری فارغ البالی میں، یا اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری ہم کو عطا فرما. یا اللہ ساری عطا فرما، یا اللہ ساری عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی، یا اللہ ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرما. یا اللہ پناہ عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے، ظاہر و باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. دجال کے فتنے سے پناہ عطا فرما، دوزخ کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما، قبر کے عذاب کے فتنے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، ظاہر و باطن کے اور موت و حیات کے سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر لمحہ ہر آن یا اللہ عافیت نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما. ہم سب کو اپنے نیک مخلص بندوں میں داخل فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ حاضرین اور حاضرات میں سے جس نے جن جن دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا جن کی دنوں میں جو خواہشیں ہیں اور یا اللہ ان کی ضروریات اور ان کے مقاصد حسنہ ہیں، سب کو اپنی رحمت سے پورا فرما. یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے پورے فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.